الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين الله نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی آیت کے بارے میں کہا کہ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرو وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل آپس کے اندر ایک رشتے کی وجہ سے لڑائی کرتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوسرے حمل سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی دوسرے حمل کا لڑکا اور پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح آپ اس میں کر دیا کرتے تھے یہ دو بھائی آپ اس میں لڑ پڑے اس وجہ سے کہ جس سے حابیل شادی کر رہا ہے اس سے تو میں نے کر لی کہ ہاں قربانی کرتے ہیں اللہ ہمارا فیصلہ کر دے گا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما دونوں نے قربانی کر دی فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کر دیا دونوں کی قربانی جب ہو گئی حدیث میں آتا ہے حابیل جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اس نے بہترین قربانی اللہ کے راستے میں دی اور قابیل نے وہی ردی مال جیسے ہم دیتے ہیں اس نے وہ مال سامنے رکھ دیا اور یہ آدمی کھیتی باڑی کیا کرتا تھا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک ہی اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا غریب تو تھے نہیں عوام نادار تو تھی نہیں کہ اس کے اندر اس قربانی کو تقسیم کر دیا جائے اس وقت اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قربانی کو جلا دیتی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی کو تو راہ کر دیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول ہی نہیں. کہارا اس آدمی نے کہا لأقتلنک، جس کی قربانی بھائی کی قبول ہو گئی تھی، کہ میں تجھے قتل نہ کر دوں. یہ قرآن ہے، مائدہ سورت ہے، چھٹا پارا ہے. یہی بات آج یہاں ہوتی ہے، کسی کو قرآن و سنت کا مسئلہ بتلایا جائے، سمجھایا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور یہ قربانی میں لوگ قربانی کر رہے ہیں. آپ کی یہ قربانیاں اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہوں گی جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اللہ سے آپ کا رابطہ درست ہوگا، توحید آپ کی بڑی کھری ہوگی، سنت کے معاملے میں آپ بڑے پختہ ہوں گے. جو یہ رسمی سا دین آپ لیے پھرتے ہیں کہ باپ دادا مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، باپ دادا کافر ہے تو ہم بھی کافر ہیں، باپ دادا یہودی ہیں تو ہم بھی یہودی ہیں، باپ دادا مسلمان ہیں تو ہمارا نام بھی مسلمانوں والا ہے، یہ رسمی دین اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں رکھتا. اور جب یہی بات اس سے کہی جائے کہ دیکھو کہ تم بھی دلیل لے کر آؤ، جو نماز تم پڑھ رہے ہو آخر اس نماز کی کوئی نہ کوئی پیغمبر سے دلیل تو ہوگی، صدیوں سے آپ کا خاندان یہ کام کرتا آ رہا ہے، آپ کے بڑے بڑے علماء اور مدارس اور مساجد ہیں، آخر کبھی تو سوچو کہ اتنا کام کرنے کے بعد ان کے پاس قرآن اور سنت سے کوئی دلیل ہے؟ پھر جواب کیا ملتا ہے؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، جو دین کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا خاندان سارا کرتا ہی آ رہا ہے. کیا سارے ہی غلط ہیں؟ کیا سارے ہی غلط ہیں؟ وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم قدم قدم اپنے باپ کے دین پر رکھ کر چلیں گے. اور پھر تھوڑا سا اگر انہیں چھیڑو پھر کیا آتا ہے؟ درائی، بدتمیزی. اور اہل علم اور سمجھدار لوگ دلیل مانگا کرتے ہیں. اور یہی بات بھائی نے بھائی سے کہی کہ چل اگر تو چاہتا ہے کہ میری شادی فلاں لڑکی سے ہو تو اللہ کے سامنے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اور یہی بات آج ہم کہتے ہیں کہ جو دین آپ لے کر آ رہے ہیں، جس دین پر آپ چل رہے ہیں، آؤ پیغمبر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں یہ دین سچا ہے کہ صحیح کچھ غلط ہے. نہیں جی، جہاں ہم لگے ہوئے ہیں ٹھیک لگے ہوئے ہیں. یہی بھائی نے کہا کہ اگر تیری قربانی قبول ہوتی ہے میری کیوں نہیں ہوتی؟ میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں، میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں، تیری اللہ نے قربانی قبول کر لی ہے، میری نہیں کی، میں تجھے ہی صاف کر دیتا ہوں. اور ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے روتا کہ اللہ آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، تو میری کوئی دین کی بات کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرتا. کالا اس بھائی نے کہا کہ تم مجھے قتل کیوں کرتا ہے، لڑائی اور فساد کیوں کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کے ہاں اگر کوئی نیکی قبول ہوتی ہے تو پرہیزگار لوگوں کی قبول ہوتی ہے. تیرا تو عقیدہ اور تیرا ایمان اور تیرا یہ سارے اعمال برباد ہے، تیری کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں، اس لیے تیری قربانی کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. فیصلہ کر لو. آپ دیکھ لینا اخباروں میں ابھی خبریں لگنا شروع ہو جائیں گی، سیٹھ نے بہت بڑی قربانی کری ہے، 12,000 روپے کا بکرا لیا ہے. اخباروں میں یہ خبریں چھپتی ہیں، فلاں نے جانور قربان کیا، کیا خوبصورت جانور تھا. اتنا مال خرچ کرنے کے بعد اللہ کے ہاں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر آپ کی قربانی قبول نہ ہو تو بیکار کام نہیں. سوچ لیں، ہم آپ کو لگی لپٹی باتوں کے اندر نہیں رکھتے ہیں. کہ آج ہی قربانیاں دو پھر قربانی کی کھالیں محمد رسا چلائیں گے اور مسجد کے بل بھریں گے اور فلاح کریں گے, پھاڑ میں جائے آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, مجھے تو کھال ملے گی, میرا مدرسہ تو چلے گا نا. ایسی بات نہیں ہے. آپ اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی اللہ کے ہاں اپنی نیکی نہ لکھوا سکے, خدا کی قسم ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بڑی قربانی ہو اللہ کے ہاں اتنی قبول ہو, اتنا ہی اس کا مقام اور درجہ ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر تمہارے کون سی بیماری ہے اور کون سی نیکی ہے اور کون سا گناہ. اور قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کے ہاں نہ کوئی خون کی کمی ہے نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, نہ گوشت نہ خون, اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں پہنچتی. اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے, دیکھی جاتی ہے, ترازو میں تولی جاتی ہے, ولکن ینالہ التقویٰ, اللہ کے ہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اور تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ ابو عفیف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی قبر پر جا کر سجدہ نہ کر دے, بت پرستی کے اندر شمولیت اختیار نہ کر دیتا, مجاوروں کی سوسائٹی کے اندر نہ بیٹھ جاتا, کسی قبروں پر جا کر ٹھیکہ نہ لے لیتا, یہ تقویٰ. اور یہ بیماری خدا کی قسم پاکستان میں کیا, ہندوستان میں کیا, بر صغیر سارا ہی ڈوبا ہوا. کوئی قریا ایسا نہیں ہے, کوئی شہر ایسا نہیں ہے, کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی سبز جھنڈا اور یہ کبے جبے نہ موجود, اور وہاں عبادتیں نہ ہوتی. آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کہ اللہ کے ہاں ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. دربار پر جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ بابے کے نام کا کوئی فرق ہے اللہ میں اور اس مردے میں؟ اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کس مقصد کے تحت کر رہا ہوں. اگر آپ ایک جانور اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں 10 تاریخ کو, 10 ذی الحج کو, اور ایک جانور اس دربار پر جا کر اس کے عرس کے موقع پر ذبح کر دیتے ہیں, آپ کی قربانی میں کوئی فرق نہیں, آپ کے اللہ میں اور آپ کے مردے کے اندر کوئی فرق نہیں. آپ نے وہی کام جو ایک مردے کے لیے کرنا تھا اللہ کے لیے کر دیا, جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ مردے کے لیے کر دیا. اللہ اور اس کی مخلوق میں آپ نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا. آپ کی ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. قربانی کی شرائط ہے, پہلی شرط توحید. آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہو, آپ کی توحید اتنی صاف اور شفاف ہو کہ کسی پریشانی کے اندر کبھی بھی آپ کسی دربار پر جا کر سلام نہ کر. لوگ تو اتنے جاہل ہیں, بسوں میں گزریں گے اور کوئی دربار دور سے نظر آئے گا وہیں سے سلام کریں گے, بلا وہ پیر اس کو دیکھتا ہے. تو نے جو یہاں سے سلوٹ مارا ہے وہ بابا جی آپ کو دیکھ رہے ہیں. عقل کے خلاف, قرآن و سنت کے خلاف ہر طریقے سے اس قوم کی تو تباہی بالکل قریب. پھر قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت ریاکاری ہے کہ میں نے 10,000 روپے کا بیل لے رکھا ہے, اکیلا ہی کر رہا ہوں, بیلوں کی منڈی لگے گی, جو ٹاپ کا سب سے مہنگا ہوگا وہ لے کر آئیں گے اور پھر پریس کانفرنس ہو جائے گی, لوگ اس کی تصاویر اتار کر اخباروں میں دے دیں گے, فیل ہو گیا. اگر عقیدے کے بعد یہ ریاکاری دکھلاوا ہے کہ گلی گلی کے اندر سیر ہو رہی ہے, بڑا خوبصورت جانور کون کر رہا ہے, فلاں سیٹ کر رہا ہے, فلاں نوازی کر رہا ہے, فلاں حاجی یہ قربانی کر رہا ہے, آپ کے دل میں دکھلاوا آ گیا, آپ کی قربانی پہ کام. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اس ہاتھ سے کوئی نیکی کرتے ہیں آپ کے اس بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے آپ نے کیا نیکی کر دی. اور کتنے لوگ ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ, خدا کی قسم کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا, اللہ کو پتہ ہے, اور وہ بڑا درجہ رکھتی, اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اللہ نے کہا علیہ ایمان تم نے قربانیاں کرنی ہے, مال خرچ کرنا ہے, مال تمہارا پاک ہونا چاہیے, مال تمہارا طیب ہونا چاہیے. ان اللہ طیب, اللہ بھی پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا حرام کا پیسہ اس میں لگے گا. یہ ٹریفک پولیس والے کو نہیں دیکھتے, جتنی عیدیں قریب آئیں گی روڈ بلاک ہوں گے کہ حرام جمع کریں, بچوں کو بھی کھلائیں, اللہ کو بھی دے دیں. اور لوگ آپ اس میں باتیں بھی کرتے ہیں, ہاں جی عید جا رہی ہے, لوگوں نے عیدیں جمع نہیں کر دی, اور کسی پولیس والے سے بات ہو جائے یا کسی ایسے آدمی سے جو یہ کام کرتے ہیں وہ کیا کہ دیکھو جی ہم پہ اوپر سے آرڈر ہے, ان کو اوپر بھی بھیج رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, ہمیں نہیں پیٹ لگا ہوا ہے. اب آپ نے حرام مال سے کوئی جانور خریدا اور اس کو چاہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں قبول کروا رہا ہوں, اللہ اس نیکی کو قبول کر لے. اللہ پاک چیز کو قبول نہیں کرتا, اللہ تو خود پاک ہے اور پاکیزہ چیز تم سے مانگتا. تم لے آئے نپاک, اگر آپ کے 10,000 میں 1,000 میں 10 روپے میں ایک پیسہ حرام کا ہے ساری قربانی آپ کی بیکار. اچھی طرح سن لو, مولوی بڑا دھوکہ دیتے ہوتے ہیں جو دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں. یعنی ایسے مسائل بیان کریں گے تو لوگ تو پھر نفرت کریں گے, نفرت کریں یا نہ کریں, اور کل کو جب یہ جہنم کے قریب ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ان مولویوں کو بیڑا کر رکھ کر انہوں نے ہمیں دین سمجھایا ہی نہیں, یہ کہا کرتے تھے جہاں سے آتا ہے جی سود کا پیسہ لے آؤ مسجد کی لیٹرینیں بنوا دینا, حرام کا پیسہ لے آؤ فلاں کام کروا دینا, کسی غریب کی شادی کروا دینا, انہوں نے ایسے ایسے فتوے دے کر قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھا. حرام کب کی تمیز نہیں ہے, حلال کی تمیز نہیں ہے, پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا. پھر عید آتی, کپڑے حرام کے, جوتیاں حرام کی, لباس حرام کا, غسل حرام کے, صابن حرام کے, جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے چمڑی ادھیڑتا ہی لے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کر کر آیا, بیت اللہ کے پاس کھڑا ہے, اللہ کا یہ بھی گھر ہے اور اس گھر سے اعلیٰ گھر اللہ کا وہ ہے جو مکے کے اندر ہے, بیت اللہ ہے جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے کے بدلے. وہ آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر چیخے مار رہا ہے, دھاڑے مار رہا ہے, رو رہا ہے, یا اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے, فلاں بیماری ہے, فلاں پریشانی ہے, فلاں فلاں ہے. اللہ اس آدمی کو جواب دیتا ہے, یا ربے کی یہ صدایں لگاتا ہے, اللہ آسمان سے جواب دے رہا ہے, اے میرے بندے جو تم لباس پہن کر آیا یہ تو حرام پیسوں سے تم نے کمایا تھا, جو تم نے ساتھ راہ رستے میں لیا ہے سفر کے لیے اخراجات اکٹھے کیے ہیں یہ کسی کی کھال اتار کر تم نے جمع کیے, جو تو کھانا بنا کر لے کر آیا ہے یہ کسی کے مار کر لے کر آیا ہے. اطعمہ حرام, اشربہ حرام, البسہ حرام, ساری چیزیں حرام کی ہیں، تیری میں ایک دعا بھی قبول نہیں کرتی. آپ دیکھتے نہیں اللہ کتنے لوگ حج کرتے ہیں، حد نگاہ انسان کیا وہ دعائیں نہیں کرتے، کیا وہ روتے نہیں ہیں؟ رائمنڈ میں دیکھ لو آدھے آدھے گھنٹے کی یہ بدت ہوتی ہے، لوگ دعائیں منگواتے رو نہیں ہوتے آنسو نہیں چلتے، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے ہاں کوئی قبولیت ہوتی ہے جتنی دعائیں مانگتے ہو اللہ کی اتنی ناراضگی ہم پر برستی. بڑا کیا ہے، پہلے عقیدہ برباد ہے، پیغمبر کے دین سے وابستگی نہیں، پھر مال حرام کرا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتے. اپنے مال کو پاکیزہ لاؤ، پھر کوئی جانور خریدو، پھر اسے قربان کرو، خدا کی قسم قربانی ہو جائے گی. مال شرط ہے کہ مال آپ کا کیسا ہے. پھر آپ کی کایا ہی پلٹ جائے گی، پھر جانور کے ایک ایک بال کے بدلے آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال جمع کرو، صحابہ مال لا کر جمع کر رہے ہیں. اب ایک صحابی آیا بہت لیٹ اور مال کا انبار لگ گیا، سونے ہیرے جواہرات، اور وہ صحابی ہاتھ میں چند کھجوریں اٹھا کر آ رہا، چند کھجوریں اللہ کے پیغمبر کو دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. کیا بخت جہاں سونے کے ڈھیر لگے ہوں وہاں کھجوروں کی کیا طاقت. آپ نے لے لیا اور کہا اے میرے صحابی اس کھجوروں کو اس مال کے اوپر پھینک. صحابہ حیران ہوتے ہیں، پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ صحابی پتہ کہاں سے مال لے کر آیا، ساری رات یہ اپنے باغ کے اندر کھجوروں کو تلاش کرتا رہا کون سی کھجور پکی ہے، ایک طرح پر چڑھتا کھجور پر رسے لگا کر وہاں سے ایک کھجور ملتی اترا تھا. اللہ نے اس کے اخلاص کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس کی کھجوروں سب پر برتر ہو گئی، اتنا خالص. نیند اس نے حرام کر دی، سارے باغ کی پکی ہوئی کھجوروں میں سے یہ چند کھجوریں جو پکی ہوئی تھی ساری اتار کر لے آیا ہے اور پشیمان ہے کہ اتنا مال اور میری کھجوروں کی کیا بکت ہوگی. اللہ کے ہاں اس کھجوروں کی اتنی بکت ہے، اتنا مال کی قدر و قیمت ہے. اللہ نے کہا اس کھجور کو ساری اس مال کو پکے یہ مال. اگر آپ چاہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین کی قربانیاں قبول ہوں، اللہ کے ہاں کوئی مقام ہو، پھر مال کو بہت نال کر. اور ہر ایک کو پتا ہوتا کہ میرا مال گندا ہے یا پاک، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کو، باپ کو، بیٹے کو، بیوی کو، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہے تو میرا خاوند کلرک، ڈھائی تین ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، اور گھر اور مکان اور کوٹھی، واہ واہ یہ کہاں سے آ گیا. بیوی کو پتا ہے کہ یہ چمڑیوں میں ڈھیرتا ہے، حرام مال لے کر آتا ہے، اس سے ہم نے یہ مکان بنایا. اور ایک 70 سکیل کا آفیسر ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، خود بڑا صابر ہے، اسے پتا ہے کہ آج کے دور میں جو تنخواہ میری ہے اس سے تو ایسے ہی گھر چلے گا. اور اگر وہ سٹینڈر اپنا اپ کرنا چاہتا ہے، مینٹین کرے لوگوں کے مقابلے میں، پھر بغیر حرام تو اس کا گزارا نہیں ہوتا. کوئی اس بات کو چیلنج کر سکتا کہ جی میں تو اونچ کر 3000 میری تنخواہ ہے اور کوٹھی کا میں 5000 کرایہ دے رہا ہوں، کہاں سے دیتا ہے؟ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے لوگوں کی چمڑیاں اترتی ہیں، حرام جمع کرتا ہے اور لوگ بھی خوش ہیں کہ حرام دے کر فٹافٹ کام کروا لیا. اور پھر قربانی والے دن یہی آدمی 10,000 روپے کا بکرا قربان کرتا ہے، سارا مال حرام کا ہوتا ہے. اور مولوی وہ کہتا جی ٹھیک ہے، اس کی قربانی کی جو کھال ہے وہ میری مسجد میں دے جانا، تیری قربانی قبول ہو جائے گی. بھائیو خدا کی قسم تمہیں یہ دن بڑے یاد آئیں گے، ایک لمحہ یاد آئے گا جب تمہارا پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ اٹھا کر تمہارے سامنے کر دے گا کہ پڑھ، وہاں لکھا ہوگا فلا فلا موقع پر تجھے قرآن و سنت کے مسائل سنائے گئے تھے اور تو اس لیے قبول نہیں کرتا تھا کہ ہماری نسل در نسل یہ کام کرتی آ رہی ہے، ہم پہ ساری غلط. اچھا اس بات کا تمہیں پتا ہے کہ بکرے کا کان نہیں کٹا ہونا چاہیے؟ آپ جا کر منڈی میں دیکھ دو، جسے قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں پتا اسے یہ بات پتا کہ سینگ نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کانا اور اندھا نہیں ہونا چاہیے. بے عیب بکرا لے کر آؤ اور کہیں تھوڑا سا شک پڑ جائے واپس چھوڑ آتے، نہیں جی نہیں اس کے سینگ آپ نے خود ہی کاٹ رکھے، ہم نے یہ جانور لیتے. کانا لنگڑا اندھا تمنا اتنا کہ اس کی ہڈیوں کا کودا نہ ہو، پیغمبر نے فرمایا ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی. عیب تلاش کر لیے. اللہ کے بندے کبھی اپنے عقیدے کے بارے میں سوچا کہ میرے عقیدے کے اندر کتنے عیب موجود ہیں؟ ایک جانور جو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں وہ مجھے لنگڑا قبول نہیں ہے، اللہ کو لنگڑا عقیدہ قبول ہے؟ کیا بس اس کے اندر بھی آ کر سجدے کر لیں، دربار پر جا کر بھی سجدے کر لیں، مسجد کے اندر آ کر بھی اللہ کے لیے کوئی سب بچھا دیں، دربار پر جا کر بھی آپ چادر چڑھا دیں، مسجد کے اندر بھی آپ بھی پانی کا نلکا لگوا دیں، دربار پر بھی آپ کوئی سبیل لگوا دیں، ایسا عقیدہ تلاش تو جانور کے یوز کرتا ہے اور اپنے عقیدے کا کبھی خیال ہی نہیں ہے کہ عقیدے کے اندر کون کون سی بیماری ہو جائے. اور جس عقیدے کے اندر، اچھی طرح سن لو، جس عقیدے کے اندر شرک کا ایک دھبا بھی ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی صفات، اللہ کا مال کسی غیر کے نام پر قربان کر دیا، آپ کی نجات کبھی نہیں ہوگی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نجات آپ کی کبھی ہو سکتی ہی نہیں اگر آپ کے عقیدے کے اندر کسی دربار کے نام پر ایک پیسہ بھی خرچ ہوا ہو، الا یہ کہ آپ توبہ کر لو اپنی زندگی میں. دیکھنا جی جانور آپ لینے جا رہے ہیں، جانور کہیں کانا نہ ہو. پیغمبر نے اس سے منع کیا. اچھا جس پیغمبر نے اس جانور کے قربان کرنے پر حد لگائی ہے اس پیغمبر نے اپنے دین پر حد نہیں لگائی کہ آپ قربان کر رہے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے کہا یہ سنت ہے، اور کاموں میں سنت نظر نہیں آتی. نماز آپ پڑھتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہے؟ فیصلہ کر لو. اللہ اکبر، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی ختنہ کرا دی جاتی ہے، اسے مسلمان کرواؤ. ختنہ کروانا کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت ہے. کیا صرف ختنے کے اندر ہی اسلام رہ گیا؟ بس فیصلہ کر لو. آپ جو اپنے بچے کی سنت کروا رہے ہیں، پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ سنت لیکن لوگ کہیں گے دیکھو جی دیکھو اس نے اپنے بیٹے کی سنتیں نہیں کروائی, اور جو داڑھی کو روز صاف کرتا ہے یہ سنت ہے. اور آج کل کیا ہوگا, جب سے جان نظر آیا ہے نہ ناخون کاٹ رہے ہیں نہ کوئی اور بال کاٹتے ہیں, نہ داڑھی کو صاف کرتے ہیں نہ مونچھوں کو صاف کرتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر نے منع کیا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, بڑے لکھوں سے واسطہ پڑتا ہے. یکم تاریخ چاند کی نظر آئی, آپ نے کہا کوئی بال نہ کاٹو, مولوی بھی کہتے ہیں ناخون نہیں کاٹنے چاہیے, اور پڑھ کر اس قرآن پر نہیں آؤ گے ایسے بربادی ہوتی رہی. تمہارے پاس تو نسخہ کیمیا ہے, اللہ کا کلام ہے, پیغمبر کی سنت ہے, ان دو ہستیوں سے چمٹ کر زندگی گزارو. چند دنوں کے بعد ہے ساری دنیا تمہاری پیروں کے نیچے ہوگی. اور یہ کوئی جذباتی بات ہے؟ یہ کوئی جذباتی گفتگو ہے؟ دیکھ لو عرب کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. تاریخ جاننے والے جانتے ہیں عرب کے لوگ کون تھے. چند افراد جمع ہوئے, ایک قبیلہ بن گیا, دوسرے قبیلے پر تلوار چلا تھے. عرب کی پوری تاریخ کے اندر کئی حکومت رہی ہے, جو طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے کلمہ توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا, کلمہ توحید پر جمع کر دیا. اور جمع کرنے کے بعد 313 کے قریب افراد تھے, مختلف روایتیں ہیں 300 کے قریب قریب, اوپر نیچے بس بدر کے میدان میں کھڑا کر کے اللہ کو کہا اگر یہ بدری صاف ہو گئے پھر اسلام دنیا میں نہیں آئے گا. سجدے میں پڑ گئے. لوگ تو پیغمبر کا وسیلہ مانتے ہیں نا, اور پیغمبر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. ابو بکر صدیق شاید یہ کھڑا ہے ساتھ, کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن کو ماننے والے یہ 300 کے لگ بھگ اگر یہ آج بدر میں صاف ہو گئے پھر دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کون سی ڈگریاں لی تھی, کون سے قانون پڑھے تھے, کہاں جا کر تربیت لی تھی. ایک قانون پڑا تھا کہ جو اللہ کہے اور پیغمبر بتلا دے اسی کو ماننا اور کچھ نہیں ماننا. ایک قانون ہے کہ پیغمبر کی زبان کیا کہتی ہے بس چھوڑو. لوگوں کو تو اپنی نمازیں تبدیل کرتے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ 10 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں انوی نماز, اس کو میں تبدیل کر لوں, اب اس کے اندر میں رفل کے دین شروع کر لوں, فلاں فلاں کر لوں. آؤ میں تمہیں پیغمبر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. صحابی رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ شراب پلا رہے ہیں لوگوں کو, شراب حلال ہے, حرام ابھی نہیں ہوئی, اور صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے 200 سال پرانی شراب جمع کر کے رکھی ہوئی تھی ایک بہت بڑی محفل برپا. ہم نے دیکھا کہ ہم گلاس منہ پر لگائے ہوئے ہیں, کسی کے منہ کے اندر گھونٹ ہے, کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے, اور میں ڈال ڈال کر دے رہا ہوں اور صحابہ پی رہے ہیں. ہم نے سنا کہ آواز باہر سے آئی ہے. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ باہر دیکھ شور کیا ہو رہا ہے. میں نے آ کر کہا کہ لوگوں ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ آج سے اللہ نے شراب کو حرام کرا دے دیا. اچھا چلو بھی تحقیق کریں گے, چلو یہ تو پی لو پھر گھنٹے کے بعد پیغمبر سے ملاقات کر کے فیصلہ کر لیں گے. کب تو یہ حلال تھی آج حرام کیسے ہو گئی؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو کسی نماز میں ملاقات ہو جائے گی پھر کر لیں گے. نہیں, صحابی بیان کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے پیالے کو پھینک دیا, جس کے منہ کے اندر گھونٹ تھی اس نے زمین پیٹ کے اندر نہیں اتاری بلکہ کہہ کر دی کہ اللہ
اب اس امت کے افراد شراب کو پی نہیں سکتے. راوی بیان کرتا ہے کہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے دریا بہتا. یہ ماننا اور یہ اسلام ہے. جب رسول کہہ دے کہ رک جاؤ پھر امت پر لازم ہے کہ رک جاؤ, جب پیغمبر کہہ دے کہ چلو پھر امت پر لازم ہے کہ چل پڑو. تم نے اپنے اپنے اسلام بنا لیے, اپنے اپنے جماعت اور افراد سازیاں کر لی, پیغمبر جو مرضی کہتا رہے ہمیں پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. نماز کے بارے میں ہدایات ملے کوئی پرواہ نہیں ہے, قربانی کے بارے میں پتہ لگے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. نہیں جی, ہمارے امام نے بڑا ٹھیک کہا ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ لوگو لو تک تم سنت نبی کم لگ, تم اگر تم اس محمد کی سنت کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے, مسلمان نہیں رہ. اور آج گمراہی عروج پر ہے, آج گمراہی کا سورج چل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا اسلام بنا لیا, پیغمبر کے اسلام سے سب نے روح بول. بڑا لوگ اتنی قربانیاں کریں اور اللہ کو ہم پر رحم نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر گھر کے اندر قربانی, ہر گھر کے اندر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. پرواہ کیسے ہو؟ کسی کا عقیدہ برباد ہے, کسی کا دین برباد ہے, کسی کا مال حرام کا ہے, کسی کے اندر کوئی بیماری. اپنے دین کو ٹھیک کر لو, پھر ایک کھجور اللہ کے راستے میں قربان کرو گے, بکرا نہیں ایک کھجور. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تم پر جنت کو واجب کر دے. اور مال حرام کا نہ ہوا, حلال کا نہ ہوا, حرام مال ہوا, تم لاکھوں قربانیاں کر لو, کروڑوں قربانیاں کر لو, اللہ کو پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کر رہے ہیں. خدا کی قسم, جب لوگ اس قرآن کی ایک ایک آیت کو مانتے تھے, ایک صحابی قیصر کے دربار میں چلا گیا. کون ہے؟ عربی. بادشاہوں کے رواج سے ناواقف. اس وقت کے لوگ انہیں جاہل کہا کرتے تھے. تلوار کو چیزوں میں لپیٹا ہوا ہے, پیغمبر کا سفیر بن کر گیا ہے اور سیدھا کھڑا اس کی دربار کے سینٹر میں جا کر نیزہ گاڑ کر باندھ دیا اور بادشاہ سے کہا نیچے اتر کر مجھ سے یہاں بیٹھ کر بات کر. اس نے کہا تم بھوکے کلاش قتلوں کھانے والے, تم جو چاہتے ہو مجھ سے مال لے لو اور اپنے واپس پلٹ جاؤ. اس نے کہا نہیں, ہم پہلے کلاش تھے, قتل و غارت کیا کرتے تھے, ہم میں ایک شخصیت آئی, وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ہمارا عقیدہ ٹھیک کر دیا, اللہ سے رابطہ ٹھیک کر دیا. آ میں تجھ سے بات کرتا ہوں, اسلام قبول کر لے حکومت تیرے حوالے تیری رہے گی, اسلام قبول نہیں کرتا میدان میں نکل پھر جنگ یا ٹیکس دے کر ہمارا غلام بن کر دنیا میں تو زندہ رہ سکتا. آج تو مسلمان بھکاری ہے, کشکول لیے پھرتا ہے, کبھی کسی کے سامنے کبھی کسی کے سامنے, کبھی مسلمان کے نیزے کے نیچے رزق ہوا کرتا تھا. تحت ظل رمحی میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی نوک پر رکھا ہوا. وہ کیوں ایسے کرتے تھے؟ قرآن کو مانتے تھے, پیغمبر کے ساتھ محبت تھی, پیغمبر کے سنت پر مر مٹ جایا کرتے تھے. آج ہمارے فرقے ختم نہیں ہوتے, ہمارا اسلامی گلکند ہے, جو چاہے مولوی اس اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں, جو چاہے نکال کر باہر پھینکتے ہیں. بھائیو, یہ کشمیر کا معاملہ تمہارے سامنے نہیں ہے. کون ہے مرنے والے مسلمان؟ کون مار رہا ہے؟ ہندو جو شرمگاہ کی پوجا کرتا, جو گائے کے پیشاب کو عبادت سمجھ کر پیتا، جو پتھروں کا پجاری وہ ایک اللہ کو مسلمان کو ذبح کرتا، وجہ کیا ہے؟ اس قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا. ہم دنیا میں ذلیل اس لیے ہو گئے ہیں کہ قرآن کے تاریخ ہم بنتے ہیں. آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرو، اس کلام اللہ کا ترجمہ آتا ہے؟ مختلف زبانوں پر آپ کو عبور ہوگا، نہیں عبور تو اللہ کے کلام پر نہیں ہے، پرواہی نہیں ہے. یہ مذہب تو ہمارا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. ہر ایک فن کے آپ ماہر ہوں گے، اپنے اپنے فن کے اندر آپ نے گریجویٹ کیا ہوا، ماسٹر ڈگری لی ہوں گی. اگر نہیں لی تو اللہ کے کلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلام اللہ کہتا کیا. اپنے آپ کو مسلمان بنا دو، وقت بہت کم ہے، وقت اتنا قلیل ہے کہ فرشتہ اڑتا پھر رہا ہے، اڑتا پھر رہا ہے، کسی گھر میں جا کر اس کے باپ کو لے جاتا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں سارے اس کے پروگرام دنیا میں رہ جاتے ہیں. ایسا نہ ہو آپ کی اس حالت میں اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے، نہ آپ کا دین اللہ کے دین کے مطابق، نہ آپ کی نماز اللہ کے پیغمبر کے مطابق، نہ آپ کی قربانیاں پیغمبر کے دین کے مطابق، پھر جنت نہیں ملتی. اگر جنت لینا چاہتے ہو راستہ ایک ہے، وہ قربانی کی سنت ہو، وہ خدنہ کی سنت ہو، وہ فضا قدا کی سنت ہو، وہ لباس کی سنت ہو، وہ مکان کی سنت ہو، وہ اخلاق اور کردار ہو، راستہ ایک ہے. یہ قرآن جو کہتے، پیغمبر جو اس کی تشریح کرتے، اس کو قبول کر لو، خدا کی قسم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اور کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں آیا. پیغمبر تو وہ ہے جس کی اقتدا کے اندر سارے پیغمبر نماز پڑھتے. یہ امام الانبیاء ہے. یہ اس بات کی آرڈر تمہیں دے دے کہ ایسے کرنا ہے، ویسے کر دو. وہ باپ کے خلاف جائے، وہ ماں کے خلاف جائے، وہ سسرال کے خلاف جائے، وہ دوست اور سوسائٹی کے خلاف بات جائے، لیکن پیغمبر کہہ دے عمل کر دو، کامیاب ہو جاؤ.
الحمدللہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
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 الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ. موبائل نمبر 03007107990.